الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقال تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ جل جلاله وعم نواله نے ہمیں امانتوں کا ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے. بات اس پر چل رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی ہجرت کے وقت مانگی تھی عثمان شیبی سے، اور اس نے دینے سے انکار کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ عثمان، ایک وقت وہ ہوگا کہ بیت اللہ کی چابی میرے پاس ہوگی اور لینے والا تو ہوگا، یا میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ داخل ہوئے مکہ کے اندر اور بیت اللہ کی چابی آپ کے پاس آئی، اور آپ نے عثمان شیبی سے مانگی، تو وہ بھاگنے لگے. بعض صحابہ کرام نے ان کو پکڑ کر ان سے چابی کو چھین لیا، اس لیے کہ اب مکہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فاتح بن چکے ہیں. آپ نے اس چابی کو لیا اور عثمان شیبی جانے لگے، اور آپ نے ان کو بلایا اور یہ فرمایا کہ عثمان، وہ وقت تمہیں یاد ہے کہ اس بیت اللہ کے اندر دو گانا پڑھنے کے لیے میں نے تمہارے پاس چابی مانگی تھی، وہ چابی تم نے مجھے عطا نہیں کی، اور میں نے اس موقع پر یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں تمہیں عطا کروں گا، یا میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا. آج یہ بیت اللہ کی چابی میں تمہیں عطا کرتا ہوں، اور قیامت تک یہ تمہارے آل کے اندر رہیں گی، تمہاری اولاد کے اندر رہیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو وہ امانت جو آپ کے پاس تھی اس امانت کو پورا کیا، اور اللہ جل شانہ اس آیت میں یہی فرماتے ہیں کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم فرماتے ہیں کہ تم امانتوں کو ادا کرو اس کے اہل کی طرف. میں نے یہ بات عرض کی تھی، دین اور دین اسلام یہ ہمارے پاس اللہ کی ایک امانت ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر، لیکن انہوں نے والجبال اور پہاڑوں پر، لیکن انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا کہ ہم اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. زمین نے یہ کہا کہ میرے اندر اے اللہ تم کھود کر دریا بہا دو تو میں سہ لوں گی، میرے اوپر بڑے بڑے برج بن جائیں میں سہ لوں گی، بڑی بڑی عمارتیں بن جائیں میں سہ لوں گی، بڑے بڑے روڈ بن جائیں میں اس کو سہ لوں گی، لیکن تیری امانت کا بوجھ مجھ سے نہیں اٹھے گا. آسمان میں بھی منع کر دیا کہ میرے اندر آگ کی یا تپش والا جتنا بڑا سورج ہو چلا دو، میں اس کی گرمی سہنے کے لیے تیار، ستاروں کی گرمی سہنے کے لیے تیار، سب چیزوں کو اپنے اندر اٹھا سکتا ہوں، لیکن تیری جو امانت ہے وہ اس کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ پہاڑوں پر اس کو پیش کیا گیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، فابینا، انہوں نے انکار کر دیا۔ وحملہ الانسان، اور اس بوجھ کو اٹھا لیا حضرت انسان نے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ امانتیں یا وہ امانت جو نہ زمین اٹھا سکی، نہ آسمان اٹھا سکا، نہ پہاڑ اٹھا سکے، اور اٹھا لیا ایک حضرت انسان نے، تو کام بہت بڑا کیا، لیکن اس کے عوض میں جو ریوارڈ ملا تو فرمایا وکان الانسان ظلوما جہولا، انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں انسان کو یہ کہنا چاہیے تھا، انسان کے لیے یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم بڑے شکور ہو، بڑے شکر گزار ہو، یا تم بڑے ہمت والے ہو، شجاع ہو، کہ وہ امانتیں یا وہ امانت کا بوجھ جو دوسری مخلوق نے اٹھانے سے انکار کر دیا تم نے اس کو اٹھا لیا۔ لیکن در حقیقت اگر آپ جانو تو اس آیت کے اندر اور اس ظلوم اور جہول کے اندر در حقیقت انسان کی تعریف ہے۔ جو آدمی ظاہری آیتوں پر نظر رکھے گا یا اس آیت کے ظاہر کو دیکھے گا، یا وہ چاہتا ہے کہ صرف قرآن کی تفسیر کرے صرف لغت دیکھ کر، تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا، امت کو بھی گمراہ کرے گا۔ آپ زمین کو ظالم یا جاہل نہیں کہہ سکتے، آپ پہاڑ کو ظالم یا جاہل نہیں کہہ سکتے، آپ آسمان کو ظالم یا جاہل نہیں کہہ سکتے۔ ظالم اور جاہل کہا جائے گا اس مخلوق کو جس کے اندر علم آنے کی صفت ہو، جس کے اندر عدل آنے کی صفت ہو، اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے ودیعت کے طور پر رکھی ہے انسان کے اندر، کہ یہ انسان اس دین کی امانت کے اور اس امانت کے بوجھ کو اٹھا کر اس کے حقوق کو ادا کرے گا تو یہ انسان پھر صابر بھی ہے اور شاکر بھی ہے، یہ انسان عالم بھی ہے اور عادل بھی ہے۔ عالم ہی نہیں بنے گا بلکہ علامہ بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ انسان کی تعریف ہے۔ جو چیز جس کے اندر دنیاوی اعتبار سے، میں دنیاوی اعتبار سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں جس کے اندر لائف نہیں ہے، جیون نہیں ہے، حیا نہیں ہے، وہ سانس نہیں لے سکتی یا وہ ہماری طرح زندگی بسر نہیں کر سکتی، ان کو ہم مردہ جانتے ہیں، جیسے دیوار ہے۔ یہ ضرور ہمارے سامنے یہ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کے یہاں یہ زندہ ہے، یاد رکھو، با منو تو مردہ با حق زندہ۔ تو بعض چیزیں ظاہر میں ان کے اندر حیات نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے یہاں زندہ ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ظلوم اور جہول اس لیے کہا گیا کہ ظلوم اس لیے کہا گیا کہ وہ انسان اس کے اندر عدل آنے کی صفت ہے، وہ عادل بن سکتا ہے۔ جہول اس لیے کہا کہ اس کے اندر علم آنے کے اللہ نے اسباب رکھے ہیں، اور وہ اسباب جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے وہ خواص خمسہ ظاہرہ باطنہ ہے۔ یہ منطق کی ایک لغت ہے یا منطق کی ایک ٹرم ہے، اس کو آپ لوگ مشکل کس سے سمجھ سکتے ہیں، وہ عام اسباب جس سے انسان ظاہری طور پر علم حاصل کرتا ہے، وہ آنکھ سے دیکھ کر حاصل کرتا ہے، کان سے سن کر حاصل کرتا ہے، زبان سے چکھ کر حاصل کرتا ہے، منہ سے سونگ کر وہ علم، ناک سے سونگ کر وہ علم حاصل کرتا ہے، دماغ سے سوچ کر علم حاصل کرتا ہے، لیکن وحی الہی کو اگر آپ ان اسباب خمسہ ظاہرہ سے دیکھنے جاؤ گے تو آپ صحیح راستے تک نہیں پہنچ سکو گے، اس لیے کہ وحی کا راستہ یہ پانچ اسباب سے اوپر کا ہے، آپ کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ اسی لیے جن لوگوں نے اسلام کو اور قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عقل کی روشنی میں سمجھنا چاہا، خود نے بھی دھوکہ کھایا اور امت کو بھی دھوکہ دے گئے، اور امت کو بھی ایک دھوکے کے راستے پر لے گئے۔ علم ہے، عقل بھی ہے، لیکن عشق نہیں ہے تو وہ بھی انسان کو گمراہ کرے گا۔ مہر عشق ہے، عقل نہیں ہے، ایسا انسان بھی گمراہ ہوگا۔ اسی لیے دین کی تعریف جو علماء نے لکھی ہے اور اہل سنت والجماعت کی تعریف جو لکھی ہے کہ وہ انسان جو عقل سے بھی کام لے، ہوش سے بھی کام لے اور عشق میں بھی زیادہ نہ بڑھے، درمیانی راستہ ہے۔ جن لوگوں نے عقل سے کام کیا، فلاسفہ اس امت کے اندر پیدا ہو گئے اور انہوں نے عقل کی بنیاد پر قرآن کی آیتوں کو اور قرآن کی جو ظاہری آیتیں ہیں ان کو، ان کی تاویل کرنے کی کوشش کی، نتیجہ یہ نکلا کہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا معتزلہ، جو خود بھی گمراہ ہوئے اور امت کو گمراہ کیا۔ جذبہ یا عشق اتنا پیدا ہو جائے کہ انسان مجذوب محب محض رہ کر ہو جائے اور عقل سے کام نہ لے، تو ایسا جذبہ بھی انسان کو ختم کرنے والا ہے۔ دین پر چلنا ہے، ہوش کے ساتھ بھی چلنا ہے اور عشق کے ساتھ بھی چلنا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ شیطان عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، عامل بھی تھا، لیکن وہ عاشق نہیں تھا۔ تین عین اس میں دے، عالم بھی ہے لیکن عشق نہیں ہے، تو تمہارا یہ علم تمہیں ختم کر دے گا، یاد رکھو۔ عمل بھی ہے لیکن عشق نہیں ہے، اور یہ چیز ہمیں صحابہ کی زندگی میں ملے گی، صحابہ کی زندگی کے اندر یہ چیزیں ملے گی ہمیں۔ انسان عالم بھی ہو، عامل بھی ہو، عارف بھی ہو، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کے دل کے اندر اللہ کا بھی عشق ہو اور اللہ کے رسول کا بھی عشق ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، بلکہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ سے محبت کرتے ہیں ایسے جیسے ان کو اللہ سے محبت کرنی ہے، کحب اللہ۔ اور حال یہ کہ جو لوگ مومن ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کون ہیں؟ جو اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور اللہ کے حکم سے وہ محبت کرنے والے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہی محبت کیسے پتہ چلے گی؟ کہ تمہیں محبت ہوگی صحابہ سے۔ کیوں؟ کہ نبی یہ فرما رہا ہے، اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ کسی جگہ یہ فرمایا، جنہوں نے صحابہ سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، اور جنہوں نے صحابہ سے بغض رکھا انہوں نے مجھ سے بغض رکھا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم لوگ تمام صحابہ کرام کو عدول سمجھتے ہیں، الصحابۃ کلہم عدول، ہم کسی پر کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ رہی بات یہ کہ صحابہ کے اندر آپس میں جو اختلاف رہا، اس اختلاف کو اللہ کے حوالے کرو۔
ان کا اختلاف اجتہاد کی بنیاد پر تھا، ان کا فیصلہ اللہ فرمائیں گے، ہم لوگوں کو ان کی باتوں میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ کون حق پر تھا کون نا حق تھا۔ ہر صحابی کے فضیلت ہیں، حضرت علی کے بھی فضائل ہیں، حضرت معاویہ کے بھی فضائل ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سب کے فضائل ہیں، اہل بیت کے بھی فضائل ہیں اور تمام صحابہ کرام کے فضائل ہیں۔ اور یہ تو وہ گروہ ہے جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضی اللہ عنہم، جس کے لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں نے کسی موقع پر یہ بات عرض کی تھی کہ ایک نمازی نے نماز پڑھی، اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں حشر میں پتا چلے گا، میں نے روزہ رکھا وہ روزہ قبول ہوا یا نہیں حشر میں پتا چلے گا، اس عمل کے ذریعے اللہ راضی ہوا یا نہیں حشر میں پتا چلے گا، میں نے حج کیا وہ حج قبول ہوا یا نہیں حشر میں پتا چلے گا، یہ حج میرے لیے اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنا یا نہیں حشر میں پتا چلے گا، میں اعمال صالحہ کر رہا ہوں یہ اعمال صالحہ میرے لیے اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے یا نہیں حشر میں پتا چلے گا۔ لیکن یہ صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جب جن کی رضامندی کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہو، مجھے اور آپ کو کیا حق پہنچتا ہے ان لوگوں پر زبان درازی کا یا ہم قلم سے ان پر کوئی بات لکھے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جس طرح اللہ نے انبیاء کو چن لیا، اللہ نے رسولوں کو چن لیا اپنی نبوت اور رسالت کے لیے، اسی طرح اللہ نے ان صحابہ کو چن لیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ کہ ایک آدمی ہے ابھی تک کفر کے اندر ہے، شرک کے اندر ہے، دین سے دوری ہے، اللہ سے دوری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن ہے، آیا اور آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کلمے کو پڑھا اور اسلام کو قبول کیا۔ علماء فرماتے ہیں اور خصوصاً ہمارے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ آدمی ایک لمحے کی صحبت کی وجہ سے حضور کو ایک مرتبہ ایمان کی نظر دیکھنے کی وجہ سے یہ عالم بھی ہے، عارف بھی ہے، عامل بھی ہے اور عاشق بھی ہے۔ ہمیں کیا حق ہے ان لوگوں پر کچھ زبان چلانے کا؟ آج امت میں ایک ایسا طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ ان کو نکال دیا جائے بیچ کے راستے سے۔ آپ ان کو نہیں نکال سکتے، آپ ان کو نکالو گے تو قرآن پر شک پیدا ہوگا، آپ ان کو نکالو گے تو حدیث پر شک پیدا ہوگا، آپ کس پر عمل کرو گے؟ حضور کے اعمال کو اور حضور کے اقوال کو اور حضور کے افعال کو یہ لوگ امت تک پہنچانے والے ہیں، انہوں نے اس پر عمل کیا اور امت تک پہنچائے، یہ ہمیں صحیح راستہ گائیڈ کریں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے دین ہمیں یہ امانت کے طور پر دیا ہے، وہ دین جس کو نہ زمین اٹھا سکی، جو نہ آسمان اٹھا سکا، نہ پہاڑ اٹھا سکے، اللہ نے وہ دین ہمیں دیا ہے۔ وہ دین ہمارے پاس ایک امانت ہے، اسلام ہمارے پاس ایک امانت ہے، یہ جو ہے بہت بڑی پونجی ہے، بڑی قیمتی سرمایہ ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ ہم سے ضائع نہ ہونے پائے، اور ضائع اس وقت نہ ہوگی جب ہم اس کی قدر و قیمت کو جانیں گے۔ جس طرح یہ دین ہمارے پاس پہنچا ہے، چاہے ہمیں ورثے میں ملا ہو، لیکن ہم اپنے اگلوں کی تاریخ کو دیکھیں کہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا۔ وہ دین میں نے اپنے پاس بھی رکھنا ہے اور آنے والی امت کو بھی پہنچانا ہے، یہ ہے امانت کی قدر، ورنہ اس امانت کی ہم نے قدر نہیں کی، اس امانت کو ہم نے گنوا دیا
اور ہمارے آنے والی نسلوں نے گما دیا. اسپین کے حالات کو دیکھ لو, بوسنیا کے حالات کو دیکھ لو, جہاں مسلم کنٹریاں تھیں, جہاں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان موجود تھے, کیا ہوا؟ وہاں آج وہاں کی مسجد قرطبہ, اسپین کی مسجد کے اندر ایک ساتھی گئے تھے, انہوں نے کہا میں نے وہاں نماز پڑھنا چاہا, مجھے روک دیا گیا. جب میں اور آپ ان چیزوں کی قدر نہیں کریں گے, اس ایمان کی قدر نہیں کریں گے, اس ایمان اور اسلام کے اعمال کی قدر نہیں کریں گے, اللہ یہ نعمتیں ہم سے چھین کر اوروں کو دے دیں گے. اللہ محتاج نہیں ہے ہمارے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اگر تم اس دین سے اعراض کرو گے, تم اگر اس دین پر عمل نہیں کرو گے, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نئی قوم کو لے آئیں گے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان والو تم میں سے وہ آدمی جو اپنے دین سے پھر جائے, فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, سوف یہ مستقبل قریب کے لیے ہے, ان قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور وہ اللہ سے محبت کرے گی. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم, اور وہ اللہ کے راستے کی جد و جہد کریں گے, اس دین کو پھیلانے کی کوشش کریں گے, اور اس دین کے پھیلانے کے اندر اور اس دین پر چلنے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روکے گی. لعنت ملامت کرنے والے کی لعنت ملامت ان کو نہیں روکے گی. ہم تو ان ملکوں میں آ کر کہتے ہیں اگر دین پر چلیں گے تو قوم کیا کہے گی, یہ ہم لوگوں کا کہنا ہے. اور ایک آدمی ہے نیا مسلمان ہے, آ کر وہ داڑھی بھی رکھ رہا ہے ماشاء اللہ, امامہ بھی باندھ رہا ہے, ہر سنت کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے, اور ہم پیدائشی مسلمان ہیں, ہمیں توفیق نہیں ہوئی, اور ہم ان سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ سے. سبحان اللہ, اللہ فرما دیں بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ, مؤمنین کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والے, اور دین حق کے لیے غیروں کے ساتھ اپنی جان تک دے دینے والے. اور یہ جب ہوگا, جب تم دین کی قدر نہیں کرو گے, تو یہ اللہ کا فضل ہے, دین اللہ کا ہے, یہ اللہ کی امانت ہے, اللہ جس کو چاہیں گے عطا کریں گے, تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت والے ہیں, بڑے علم والے ہیں. اس لیے میرے عزیز, ان ملکوں میں آ کر اپنے مومن ہونے کو سمجھو, اپنے اسلام کی قدر کرو, اور اسلام کے احکام پر عمل کرو, اور اس طریقے سے ہم چلیں اسلام پر جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن ہو کر زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ, اس آدمی کا ایمان کامل نہیں جس کے اندر امانت نہیں, اور اس آدمی کا دین کامل نہیں جس آدمی کو عہد و پیمان کا لحاظ نہیں. اور آپ اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو, فقہ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لو, اگر آپ کا عہد و پیمان غیروں کے ساتھ بھی ہے, اس ملک کے ساتھ ہے, یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہے, اگر وہ عہد و پیمان شریعت کے حدود کے اندر ہے, آپ کے لیے اس کا پورا کرنا واجب ہے, ضروری ہے, فرض ہے. حق تعالی جل شانہ ہمیں ان باتوں کی حقیقت نصیب فرمائیں, ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیں. انشاءاللہ بعض باتیں اسی پر اس کے بعد والے جمعہ میں عرض کی جائیں گی. حق تعالی جل شانہ جو بیمار ہیں جو لوگ, ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرمائیں. جن کا انتقال ہوا ہے حق تعالی جل شانہ ان کی مغفرت فرمائیں, ان کے درجات کو بلند فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.